الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں جوڑ ہوتا ہے، اور جوڑ میں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ، جو ہمارے شیخ تھے، ان کی کتاب سلوک سلیمانی کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں آج کل ان مکتوبات شریفہ جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مسترشدین نے روانہ فرمائے تھے، ان کے جوابات حضرت نے دیے تھے، اس کی تعلیم آج کل ہو رہی ہے. مکتوب نمبر 79، 19 ذوالقعدہ 65 ہجری، 5 اکتوبر 46 عیسوی، از اورنگ آباد گیا، مسترشد مرشدی المحترم مدض اللہ تعالیٰ حضرت شیخ بھوپال موتی مسجد اخف اللہ تعالیٰ دام توفیقکم. مسترشد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد، مزاج اقدس. حضرت شیخ رحمۃ اللہ، الحمدللہ مال خیر ہوں، 3 ہفتوں سے باہر تھا، اب آیا ہوں الحمدللہ. مستر شکایت عرض ہے کہ ابتلاء امتحان کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، مکان خریدا تھا، اس پر ایک اور مسلم مفسد نے حق شفہ کا مقدمہ دائر کیا. مقدمہ کے سلسلے میں افتو علیل اور پریشان رہا، علیل تھا کہ کمسن لڑکے کو کتے نے کاٹ لیا، اس کے ساتھ تیسرا لڑکا بیمار پڑ گیا، خدا کا شکر ہے کہ سب بچے اچھے ہو گئے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ، الحمدللہ. مستر گود کا بچہ ہنوز علیل ہے، حضرت شیخ اللہ تعالیٰ شفا بخشیں. مستر مخصوص طور پر دعا فرمائے کہ مشکل حل ہو. حضرت شیر احمد، دلی دعا ہے. یہ ایک بات ذرا اس میں مطلب جو ہے نا وہ دل میں آ رہی کہ میں عرض کروں، اکثر لوگ اپنے مشائخ کو یہ خط میں یا میسج میں لکھ دے خصوصی دعا کر، تو یہ جو دلی دعا ہے اس سے زیادہ خصوصی اور کیا ہوگی؟ یہی دلی دعا ہے، بلکہ خصوصی دعا ہے. اگر خصوصی دعا سے یہ مراد و خاص یعنی عوام سے ممتاز کر کے، یعنی دوسرے عوام ہیں اور یہ خاص ہیں، تو کیا خیال ہے یہ کہنا اپنے شیخ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، ظاہر ہے ان کے لیے تو سارے خاص ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا عام یا مرید ہے، یہ میرا خاص مرید. سب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے، تو جو اللہ کے لیے آئے وہ تو خاص ہی ہے. یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ باقی کو اسے آنکھیں بند کر کے میرے لیے دعا کرو، تو کیا جائز ہوگا؟ اور اگر ہر کے لیے دعا کرتے ہیں خصوصی، تو پھر وہ عمومی ہو جائے گا. جب ہر ایک کے لیے کرے گا تو پھر عمومی ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ تکلفی ہے، یہ بات کہنا تکلفی ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا کرے، بس میرے لیے دعا کرے، یہ بڑی بات ہے. دعا بڑی چیز ہے جی، ماشاء اللہ. دعا مخ العبادہ، دعا والعبادہ. لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ واقعتاً اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ تو اس پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرا خط پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مطلب یہ بات ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھ بہت زیادہ لمبی چوڑی مطلب جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، امیدیں نہیں باندھنی چاہیے. اور جو قدرتی طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، بس وہی اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو فرمایا کہ مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا. اے بھائی، یہ بات کی جا سکتی ہے، ظاہر مطلب ہے کہ कि दुआ के लिए एक मतलब वो है ख्वाहिश, लेकिन यह है कि वो ख़ास वाली बात, हालांकि ख़ास ही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ, ख़ास नहीं तो किसके लिए ख़ास थी। हाँ जी, लेकिन आप सब ने फरमाया हमें अपनी दुआ में न भूल। तो ये बात हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि बहुत सारे साथी होते हैं माशाल्लाह, उनको अल्लाह पाक ने अच्छी सलाहियत अता फरमाई होती है अपने आप को समझने की। मसलन कोई उम्रे पे जा रहा है तो सलाम के लिए कहते हैं, उजारे कहने भी चाहिए, तो वो साथ कहते हैं जब अगर आपको याद आ गया तो मुझे मेरा सलाम भी, यानी उनके साथ उसको मजबूर नहीं करते, अगर आपको याद आ गया तो मुझे भी ज़ाहिर मेरे तरफ से भी सलाम कहना। तो इसी तरीके से अगर याद आए तो मुझे भी अपनी दुआ में, मतलब ये तरीका बहुत मुनासिब है, क्योंकि वजह यह है कि इंसान बहुत कमज़ोर है, वादा किसी से ना लें, क्योंकि वादा लेंगे तो आपने उसको पाबंद कर दिया, तो बस ठीक है, बस आप जो है ना उनको उनसे अर्ज़ कर लें, बाकी इसके बाद फिर जो भी अल्लाह पाक की तरफ से है वो फिर। और यकीन जानिए कि जिसके लिए अल्लाह पाक ने मुकर्रर किया होता है ना, वो कोई शख्स भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकता, बार बार सामने आएगा, बार बार सामने आएगा, दुआ करेगा तो बिल्कुल सामने होगा, आदमी क्या करे, इसका मतलब है कि उसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ। खैर, आजिज़ी भी होनी चाहिए, तलब भी होना चाहिए और ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, तीनों बातें। मुस्तरशिद भई हम शुक्र है कि मामूलात शबाना रोज़ में किसी वक़्त फ़र्ज फ़र्क नहीं आया था। ये हज़रत शेख अहमद, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये नेमत बहुत बड़ी नेमत है। मुस्तरशिद लाल तो परेशानी में अजीब गरीब ख्वाब देखने में आए, और जुमला ख्वाब को ख्वाबों का ताल्लुक नमाज़ों या मसाजिद के साथ है। हज़रत अहमद, ये सब बशारात हैं और मालूम होते कि वो कैफियत अता हुआ है जिसका बयान है, वक़ल व मालकुम बिसलात व मस व बिल मस्जिद फ़ानी अल्लकुम, यानी इसका मतलब इस कैफियत के दिल नमाज और मस्जिद में अटका हो, ये बात है। मुस्तरशिद रोहित मनामी से मुलाकात ज़ाहरी का इश्तियाक ताज़ा हो गया, रशी एज़राए मोहब्बत है। मुस्तरशिद हुज़ूर वाला बंदा की फलाह दुनिया और दीन के लिए मखसूस अवकात में दुआ फरमाए, दिल से दुआ करता हूँ मैं, बात आ गई ना, मतलब उन्हें तो काम मुस्तकबिल में कर लें, तो हज़रत ने फौरन दुआ फरमाई। और वैसे भी टालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में भूल भी जाता है, तो उस वक़्त दुआ हो गई, मखसूस अवकात में कौन याद आता है कौन याद नहीं आता है, वो तो। मकतूब नंबर 36, मुस्तरशिद 16 ज़िलहज 65 हिजरी 11 नवंबर 46 ईस्वी औरंगाबाद क्या। मोहतरम मुकबिल अमन हज़रत शेख मुहिब्बज़ाद तौफ़ीकुम, मुस्तरशिद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मुस्तरशिद। मेरे छोटे भाई मौलवी हकीम अब्दुल अलीम हाशिमी मदरसा पटना से आलिम और मदरसा सुभानी अलाहाबाद से सनद फ़िरात किए हुए हैं, और तिबिया कॉलेज अलाहाबाद से DIM की डिग्री हासिल की है, क्या भोपाल स्टेट की किसी तिबिया शोबे में इनकी मुलाजमत मिल सकती है। मुल्कत भोपाल में आम मुलाजमत की शर्त उस मुल्क का बाशिंदा होना है, इसके बगैर यहाँ कोई मुलाजमत नहीं मिल सकती। मुस्तरशिद मारिफ के शुजरात से मालूम हुआ था कि स्टेट मस्कूर को नादर मखतूतात कदीम की ज़रूरत है, बंदे के पास ऐसी किताबों का कुछ ज़खीरा है, फहरस्त पेश खदमत की जाती, अगर काबिल इंतखाब हो तो ख़बर दीजिए। मारिफ के शुजरात में इस किस्म की खबर मेरी नज़र से नहीं गुजरी, यहाँ से 10 कलमी किताबों की मांग नहीं है। मुस्तरशिद तारिक मौदूदी जुमा इस्लामी की शिरकत व इमामत के बाबत क्या इरशाद गिरामी है, चंद खतूत अहबाब की शिरकत जमात व हमायत के आ रहे हैं। शेख नौजवान तालीम याफ्तों से अगर कोई शख्स सोशलिज्म वगैरह का शिकार हो तो उसको इस जमात की तरफ राहबरी कीजिए। सोशलिज्म वगैरह मतलब जो आजकल मतलब तो मसला नहीं, लेकिन पहले काफ़ी बड़ा रहा। मुस्लिम मुजाहिदीन इस्लाम या मुजाहिदीन हिंद के तस्करे में कोई ख़ास किताब मुरतब मौजूद हो तो निशान व पता से इतला दीजिए, मुझे मालूम नहीं। مستر شاہ الحمد للہ حسب دستور بندہ عمال شبانہ روز پر عظیمت و استقامت کے ساتھ پیش از بیش کار بندے حضرت شب حمد للہ مستر حضور والے کے الویال کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ حضرت سب بخیر ہیں سبحان اللہ۔ مکتوب نمبر 37 مستر ازور گباد گیا 28 نمبر 40 عیسوی مخدوم منا مرشد المکرم محترم مدد اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت شب بھوپال محب مکرم اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مستر گزشتہ خط میں برادر حکیم عبدالعلیم کے ملازمت کے بابت عرض کیا تھا، آپ مزید عرض ہے کہ بندہ کے مناسب حال اگر کوئی ملازمت وہاں حاصل کر تو بندہ بھی بھوپال حاضر ہو کر سلسلہ جمبانی کر لے۔ حضرت شیخ ریاست میں اور ہر ریاست میں ملازمت کے لیے اس ریاست کا باشندہ ہونا ضروری ہے۔ مسترشد بھوپال ریاست کی جانب سے سکون پذیر افاقیوں پر میں وطنی وغیرہ وطنی کے امتیاز تو غالباً روانہ رکھا جائے گا۔ حضرت شیخ بدکاروں کو زمین بشرائط دی جاتی ہے کہ وہ زراعت کرے، اگر آپ پسند کرے تو وزارت مال کی درخواست ہے۔ مسترشد امید ہے اس غیر متعلق سوال درخواست پر کچھ خیال نہیں فرمائیں گے، جو کچھ اس دور فتن میں لے کے جائیں گے یا کہیں جو سب حالت اضطراب و اضطرار ہوں گے۔ حضرت شیخ آپ لوگ مسترب نہ ہو، انشاءاللہ تعالی سکون حاصل ہوگا۔ مستر ایک استفسار خدمت گرام مرسال امید ہے کہ جواب بواسطہ معارف یا بواسطہ واپسی ڈاکر سال فرمائیں گے، حضرت شیخ معارف کے شزرات میں آپ اس کا جواب پائیں گے ماشاءاللہ۔ مکتوب نمبر 38 مسترشد از اورنگ آباد گیا 21 دسمبر 46 عیسوی محترم قبل امن السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت شیخ از بھوپال محب مخلص رحمۃ اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسترش باہر کے موجودہ دور حکومت اور ہمسایہ قوم کے ظالمانہ سلوک کے پیش نظر، جبکہ خاص خاندان کے پیش طرفدار و برادران آمادہ ہجرت ہیں، تو بندہ کے لیے کیا ارشاد ہے؟ حضرت شیخ میرا مشورہ تو یہ کہ آپ صبر و عظیمت کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے اور جس طرح آپ تکرے رہتے رہیں۔ مسترش ہجرت تو ترک وطن کی صورت میں تو میں توتن سکونت کا سوال پیدا ہوتا ہے، کس صوبہ یا کس اسلامی ریاست میں توتن اختیار کیا جائے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ترک وطن میں بڑی بڑی دقتیں ہیں، یہاں کی جائیداد کوڑیوں کے مول جائے گی اور دوسری جگہوں میں اثر نہیں آئے گی، پھر آب و ہوا موسم تمدن اعزا احباب کا تغیر کا جس کا بدل مل نہ سکے۔ مسترش بندہ بلا شبہ ملازمت پیش ہے، یہی ذریعہ معاش و حیات ہے، اس صورت میں اسلامی ریاست بھوپال حیدرآباد میں کون سی ریاست مناسب حال ہو سکتی ہے؟ حضرت شیخ افسوس ہے کہ عموماً ہر ریاست میں وطنیت کا سوال ہے، غیر کے لیے گنجائش مشکل ہے، اللہ کی کوئی ہر محنت یہاں تک کی مٹی اٹھانے کو بھی گوارہ کرے تو ہو سکتا ہے۔ مسترشد بندہ کم علم و کم مائع اور محدود وسائل ہے، صورت میں ریاست اور باب ریاست کی بارگاہ تک بندہ کی رسائی دشوار ہے، کیا عذر والا بندہ کے لیے کوئی صحیح مشکور فرما سکتے ہیں؟ حضرت شیخ صورت حال عرض کر چکا۔ یہ ذرا اس وقت کے دور کے لحاظ سے چونکہ خط و کتابت ہے تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک خط آیا ہو 15-20 دن میں پہنچا، پھر اس کا جواب گیا، پھر 15-20 دن میں ادھر جواب گیا، پھر اس طرح مطلب اس میں ڈائریکٹ والی بات تو ٹیلی فون وغیرہ کی میں ہو سکتی تھی، یا مطلب یہ کہ آج کل جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتی، تو اس وجہ سے ہمارے لیے یہ باتیں ذرا پھر عجیب ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت نے جیسے پہلے اس میں جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرے تو اس کا تو کی نہیں بنتا کہ اس کے بارے میں، لیکن چونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ جواب ملے گا تو انہوں نے اس کے اوپر دو تین ضمنی سوالات بھی کر لیے، تو یہ اس وقت کی مجبوریاں تھیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے اتنی آسانیاں دیں کہ مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لیے یہ مشکلات نہیں ہیں۔ آپ تصور کر لیں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے کتنے لوگوں کی تربیت فرمائی اسی طریقے سے، تو اللہ جل شانہ مطلب ہر حال میں جو طالبین ہوتے ہیں ان کے مناسب وہ جو نظام ہوتا ہے وہ جاری فرما دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی طالب نہ ہو تو بھی باوجود ان تمام وسائل کے وہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ جو طالب ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہیں پر بھی ہو تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بنیادی چیز جو ہے نا اس میں طلب ہے، اس کے بعد پھر صحیح ہے، مطلب یہ کہ طلب انسان کر لے اور صحیح نہ ہو تو طلب ناخالص ہو گیا، مطلب وہ صحیح طلب نہیں ہے۔ ویسے ہے مطلب دعویٰ سا ہے طلب کا لیکن طلب نہیں ہے، کیونکہ طلب کے ساتھ یعنی یہی فرق ہوتا ہے تمنا اور ارادے میں. تمنا میں انسان کی صحیح نہیں ہوتی, بس صرف خیال ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, تو ہونا چاہیے پہ فیصلے نہیں ہوتے. فیصلے کس چیز پہ ہوتے؟ ارادے پر ہوتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ارادہ کر لے اور وہ پورا نہ بھی ہو, تب بھی اس کا اجر مل جاتا ہے, تب بھی اس کا اجر مل جاتا ہے اور اس کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان ارادہ نہ کرے, محض تمنا ہو, تو پھر یہ بات نہیں ہے. اور یہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف اور عاجز وہ ہے جس نے مطلب جو ہے نا وہ نفس کو کرنے دیا جو کچھ کرنا چاہتا تھا, اور پھر محض اللہ پہ تمنا کر رہا تھا. وہ تمنا, ہاں جی, یعنی اب خیالات وابستہ کرتا رہا کہ اللہ غفور رحیم ہے, یہ کام ہو جائے گا اللہ, مطلب یہ تو اللہ پاک کی صفات سے کوئی انکار نہیں, لیکن اللہ پاک کے نظام ہے نا وہ اسباب کا, تو اسباب کے نظام کو اگر آپ فالو نہ کریں اور پھر آپ تمنائیں کریں نا, تو ان تمناؤں کی بھی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بنیادی بات ہے. تو الحمدللہ چونکہ آج کل بہت زیادہ آسانی ہے, یعنی ایسی حالت ہے کہ ابھی یہ بیان ہو رہا ہے, پتہ نہیں دنیا میں کون کون سن رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں. ہاں جی, اور اگر وہ اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہیں تو عین ممکن ہے کہ ابھی وہ سوال روانہ کر دیں اور پھر اس کو بیان کے بعد جواب بھی مل جائے, یہ بھی ممکن ہے. مطلب یہ چیزیں ہو رہی ہیں آج کل. تو ان جدید چیزوں میں فوائد بھی بہت ہیں لیکن نقصانات بھی بہت ہیں. ہوشیار آدمی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے فوائد تو حاصل کرے لیکن ان کے نقصانات سے بچے. دیکھو تین قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ جو فوائد حاصل کریں اور نقصانات سے بچے, یہ تو اصل. دوسرے قسم کے لوگ جو فوائد بھی حاصل کریں نقصان بھی حاصل کر لیں, اور تیسرے قسم لوگ کہ جو فوائد حاصل نہ کریں نقصانات حاصل کر لیں. سب سے برے وہی, مطلب ان نے نقصان اٹھایا, مطلب ان جدید چیزوں کا. تو جدید چیزوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں جو اس کے فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو اس کے نقصانات ہیں ساتھ ساتھ ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کر لے. بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نقصانات سے بچنے کے لیے فوائد سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسے بھی حالت ہوتی ہے, بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ بتا دیے جاتے ہیں بھائی چھوڑو بھائی, یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے بچنا, لہذا بس اس کے فوائد بھی آئیں حاصل نہ کرو. آخر پہلے بھی تو زندگی گزرتی تھی نا, پہلے بھی یہ چیزیں جب نہیں ہوتی تھی تو آخر سارے کام چل رہے تھے نہیں چل رہے تھے, تو اب بھی چل سکتے ہیں. مطلب ظاہر ہے اس کے حساب سے, مطلب آدمی وہ جو پرانا طریقہ ہے وہ تو ختم تو نہیں ہوا نا, وہ تو موجود ہے نا, تو اس طریقے سے کام چلائیں اور ان چیزوں سے دستبردار ہو. اس کے لیے فقہ کا اصول ہے کہ جبلت منفعت سے دفع مضرت جو ہے نا زیادہ ہمیں, مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز سے فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے تو پھر آپ, اور وہ فرض واجب نہیں ہے, فرض واجب نہیں ہے. مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں فرض واجب چیز ہوتی ہے, جیسے آپ حج پہ جا رہے ہیں تو خطرہ بھی ہے مثال کے طور پر, لیکن فرض بھی ہے. تو وہ خطرہ اگر وہ حقیقی نہیں ہے, صرف وہ ہے جس کو کہتے ہیں نا گمان ہے, تو گمان پہ عمل نہیں کریں گے آپ جو ہے نا, مطلب ہے جیسے جہاز گر سکتے ہیں نا کہ نہیں گر سکتا بھائی, کوئی بھی جہاز پہ جائے گا تو جہاز گر سکتا ہے بھائی, کار ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ گمان والی باتوں پہ جائیں گے تو آپ تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتے. ہاں جی, بلکہ اگر اس وقت سوچا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہو تو اس کو حرکت کرنا مناسب نہیں ہوتا, تو وہ تو اپنے جگہ سے نہیں لے گا اگر وہ گمان والی بات پہ چلے گا, تو وہ تو ممکن نہیں. لیکن یہ باتیں یعنی یقینی اگر خطرہ ہو تو اس صورت میں فتویٰ پہ عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر وہ کر لے. لیکن اگر ایسی صورت جیسے اب یہ جدید وسائل کا استعمال ہے تو یہ فرض واجب تو نہیں ہے نا. بس آپ موبائل استعمال نہ کریں تو کتنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے, مطلب ظاہر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے جتنے بھی فوائد ہیں اس سے آپ دستبردار ہو جائیں, تو یہ اس شخص کے لیے ضروری ہے جو موبائل کے مفاسد سے اپنے ارادے سے نہیں بچ سکتا, کے لیے ضروری ہے. یہ فتویٰ ہے باقاعدہ, میرا نہیں ہے, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے. بھائی جو اسمارٹ فون کے مسائل مطلب جو بری چیزیں ان سے نہ بچ سکتا اس کے لیے اسمارٹ فون استعمال کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو مطلب یہ چیزیں ہیں نا, بولے حرام سے بچنا فرض ہے نا, اور فرض کا ترک حرام ہے, تو اگر اس پہ حرام کیوں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے بچنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی موبائل کے مطلب جو ہے نا وہ جو حرام چیزیں اسے نہیں بچ سکتا اور نہیں بچ رہا تو اس سے بچنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس وقت آپ مطلب جو ہے نا فرض اختیار کریں گے, اور جو اس کے فوائد ہیں وہ کیا ہیں وہ ذہنی ہے, حاصل ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن جو حرام ہے وہ تو مطلب ظاہر وہ سامنے نظر آ رہا ہے, آپ کو خود نظر آ رہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل کیا اور بہت کرم فرمایا, ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کی صحیح استعمال کر کے ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. مثلا اب دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر مجھے کسی حدیث شریف کا یا کسی آیت کا حوالے کا پتہ مطلب معلوم کرنا ہو تو بات کرتے کرتے میں ادھر معلوم کر سکتا ہوں, بات جاری رہے گی اور مجھے ریفرنس معلوم ہو جائے گا, اور میں جو ہے نا کوئی آیت مجھے پوری نہیں آتی, کوئی اس کا ایک لفظ آتا ہے اور مجھے بیان میں اس کی بتانے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہی لفظ میں دوں گا تو یہ سارے اس کے بارے میں آ جائیں گے, وہ مطلوبہ چیز میں لے لوں گا اور یہ کام ماشاء اللہ ہو جائے گا. اور یہ آج کل بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اس طرح اگر کسی چیز پر آپ نے مضمون لکھنا ہے, کوئی تحریر بنانا ہے, کوئی اور کیا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں, مطلب ہم لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لائبریریوں کی ضرورت بہت کم رہ گئی, ہر ایک شخص کا پاس پوری لائبریری موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ پورے مفاسد بھی موجود ہیں, اس کے پورے مفاسد بھی سامنے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس کے جو مفید چیزیں ہیں اس کے لیے تو آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی, اور جو غلط چیزیں اس پہ اوپر زبردستی توپی جائیں گی, مطلب آپ کا ارادہ بھی نہیں ہوگا اور سامنے مطلب آ جائے گی. مطلب یہ چیزیں اب تو مطلب بہت برا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بات فرمائے. مکتوب نمبر 39, مسترشد 3 ربیع الاول 66 ہجری 27 جنوری 44 مرشد محترم مدز تعالیٰ, السلام علیکم مدز العلی, حضرت مرشد محترم مدز العلی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حضرت شیخ محب مخلصی دام اللہ توفیقکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد گرامی نامہ, باعث تمانیت ہوا بھائی ہما برادران قبلہ قبیلہ مشرق و مغرب کی سمت عازم ہجرت ہے, مگر بندہ اپنی جگہ ثابت قدم ہے. حضرت شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور تمانیت بخشیں. مسترش وظائف شبانہ روز کا پابند ہوں, خدا تعالیٰ کا شکر ہے. حضرت شیخ خوشی ہوئی کہ معمولات جاری ہیں. مسترش کلکتہ رائل شاہ ٹیک سوسائٹی میں ایک سینئر مولوی کی معقول جگہ ہے, یہ جگہ امپیریل لائبریری کلکتہ کے لائبریرین مسٹر اسدالہ صاحب آئی سی ایس کے انتظام میں ہے. اگر باہر خاطر نہ ہو تو کلکتہ کسی باسر شخص کے نام سفارش خط ارسال فرمائے, انہیں ایک سند صلاحیت و اہلیت عطا فرمائے. حضرت شیخ میں ایک تحریر ملفوف کر رہا ہوں, اس کو آپ خان بہادر اسدالہ صاحب کے پاس اور جہاں مناسب سمجھے بھیج دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ مؤثر ہوگی. والسلام, اطمینان سید سلیمان. مکتوب نمبر 40, مسترشد اظہر اورنگ آباد گیا 29 مارچ 5 ربیع الاول 66 ہجری. سید مولائی محترم مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل میں ابھی گزشتہ جو بات گزری ہے نا اس پہ بھی میرے خیال میں وہ کچھ عرض کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ سفارش یہ مسنون ہے, سفارش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو جن کا حق بنتا ہے, مطلب کسی چیز کا, اور کسی وجہ سے وہ اپنا حق کا جو ہے نا وہ نہ کر سکتا, نہ پہنچا سکتا ہو, اطلاع نہ پہنچا سکتا ہو, ظاہر کسی کو آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا. بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے, تو اس صورت میں جو اس کی بات کو آگے پہنچائیں گے تو اس پر اجر ملے گا, کیونکہ ایک مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہے. اور ٹھیک ہے, البتہ اگر سفارش کا مطلب یہ ہو کہ کسی کا حق نہ ہو اور آپ اس کی سفارش کر لیں کہ اس کا حق ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں. ہاں جی, کیونکہ نہ حق کو آپ حق نہیں قرار دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں کوئی جھوٹ بات آ گئی تو جھوٹی شہادت بن جائے گی, اور جھوٹی شہادت دو زناؤں کے برابر ہے. اور آج کل کے دور میں یہ چیز زیادہ ہے. آج کل جو لوگ سفارش کرواتے ہیں اس میں جائز سفارش بہت کم لوگ کراتے ہیں, بلکہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں تو یہ رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جائز ہوتا تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں, یعنی آپ نے تو ہر حال میں ہماری سفارش کرنی ہے نا. یہ مطلب ذہن بن گیا ہے. تو ایسی صورت میں پھر اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اب بچانے کے کیا طریقے ہو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر مثلا آپ یہ مشہور کر لیں کہ میں سفارش کرتے ہی نہیں ہوں, تو آپ بہت بچ گئے. اب آپ ان چیزوں سے بھی بچ گئے, یعنی آپ ان چیزوں سے بھی محروم ہو گئے جو آپ جائز سفارش کرنا چاہتے تھے, وہ اس پہ ثواب مل رہا تھا, لیکن وہ چلے بے منفع تھے. لیکن اگر آپ جھوٹی سفارش کرتے ہو, جھوٹی شہادت میں مبتلا ہوتے ہیں جو حرام ہے, تو وہ مدر رہتے ہیں, تو اس سے بچنا لازم ہے نا اس کے مقابلے میں. تو آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے کسی کی سفارش کرنا, کیونکہ سفارش کا معنی یہی لیا جاتا ہے ناجائز کی سفارش کرنا. اور ایک دفعہ اگر آپ نے سفارش کر لی کسی کی جائز بھی, تو دوسروں کے لیے راستہ کھل جائے گا, اور پھر آپ کو مجبور کریں گے, تنگ کریں گے, ایک بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا؟ تو یہ جو مسئلہ ہے نا, مطلب اس سے آج کل مجبوراً انسان اجتناب کرتا ہے, اور مجبوری کی وجہ سے انسان اس طرح نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اگر اللہ پاک کسی کو ایسی وجاہت عطا فرما دے کہ وہ کری بات کر سکتا ہے, جو صحیح ہے وہ اس کو آگے لے جائے, اور جو غلط ہے اس کو سائڈ پہ کر دے, اس کے لیے پھر اپنی جگہ پہ وہ چیز بحال رہے گی. ہاں جی, مطلب وہ مطلب ظاہر ہے ان کے لیے وہ والی بات چلتی رہے گی. لیکن اگر ایسا کوئی نہ کر سکے اور بعد میں مشکلات, کیوں اس کی وجہ ہے کہ آج کل مشکلات کیا ہیں, سفارش کے جو طریقے ہیں یا رشوت کے جو طریقے ہیں وہ آپ نہیں اختیار کریں گے, وہ اختیار کریں گے جو آئیں گے, جن کا مطلب ہوگا, اور ان کو آپ سے زیادہ ہی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. کمال کی بات ہے کہ آپ کو اپنے رشتے داروں کا اتنا پتہ نہیں ہوگا جتنا ان کو پتہ ہوگا. ہاں جی, اور ان تک اپروچ بھی کر لیں, ان کی مرضی کی چیزیں بھی ان تک پہنچا دیں گے, اور پھر ان کو اپنا ہم نوا بنا کر پھر جو ہے نا مطلب آپ کو اپروچ کریں گے, اور آپ کا خواہ مخواہ ایک وقت ضائع ہوگا, آپ اس کے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ سارے اپنے آپ کے رشتے دار وہ آپ کے آگے پیچھے اس قسم کی باتیں کریں گے, تو آپ کس کس کے ساتھ لڑیں گے؟ تو ایک بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو معذوری اختیار کی, بھائی ہم نے تو ہاتھ کڑے کیے ہیں, بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے, دو وجوہات سے. ایک یہ وجہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اور دوسرا یہ وجہ ہے کہ اخلاص ختم ہو جاتا ہے, اور یہ راستہ سارے اخلاص پر چلتا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے اس وجہ سے بیعت ہو جائے کہ مجھ سے کچھ دنیا کا مطلب حاصل کر لے اس قسم کا, اور کرتے ہیں جی, مطلب یہ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے میں نے کوئی میں افسانے بھی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ مطلب میں سنی باتیں کر رہا ہوں, ہو چکے ہیں. ہاں جی, ایک صاحب تھے مجھ سے بیعت ہوئے ادھر یہ پیروادائی کے علاقے, اور جیسے بیعت ہوئے تو مجھے کہا جی میں مطلب جو ہے نا وہ غریب ہوں, اگر کوئی آپ کا مرید زکوٰۃ وغیرہ مطلب جو ہے نا وہ دینا چاہتے ہو تو میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں. یعنی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے بیعت کے, میں نے اسے کہا اس وقت 60,000 روپے میرے پاس ہیں لوگوں کے زکوٰۃ دینے کے, مطلب بعض لوگ مجھے دیتے ہیں نا کہ آپ کسی مستحق, میں نے کہا آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا, کیونکہ یا تو آپ مجھ سے یہ فائدہ حاصل کریں یا پھر وہ فائدہ حاصل کریں, آپ اس سے نکل جائے پھر میں سوچوں گا, پھر تحقیق کروں گا کہ آپ مستحق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اگر آپ بیعت کی بنیاد پر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ معاملہ غلط ہے, میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا. یعنی اس قسم کی صورتحال ہے. کچھ حضرات جس میں مولوی صاحبان تک ہیں, ہاں جی, وہ بیعت ہوئے اور پھر بعد میں میرے مالدار مریدوں کے نمبر لینے کی کوشش کرنے لگے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ باقاعدہ مجھے پتہ چل جاتا ہے نا ظاہر, مطلب کہ کس سے کہہ دیا کہ بھائی یہ فلاں نمبر فلاں کا نمبر دے دے, فلاں کا نمبر دے دے, ذرا مجھے معلوم کر لے. اب اس کا کیا ہے, اب بیعت جیسے تبلیغی جماعت میں کوئی چلا جاتا ہے نا, تبلیغی جماعت میں کوئی چلا جاتا ہے تو اب سارے تبلیغوں کا ان کو وہ شروع ہو جاتا ہے, مطلب یعنی جس کو ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے. اب جب ہمدردی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو اگر کوئی مطلبی آدمی ہوتا ہے نا تو وہ ممکن ہے اجتماع میں اسی لیے چلا جائے کہ مجھے امامت مل جائے یا مجھے فلاں چیز مل جائے یا مجھے فلاں ملازمت مل جائے, اس کے لیے کرتے ہیں, باقاعدہ لوگ ایونٹ میں حاضری دیتے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. ہاں جی, تو اب یہ جو سلسلہ ہے وہ تو اخلاص ہی ختم ہو گیا نا. اب جب اخلاص نہیں ہوگا تو اس میں فائدہ ہوگا پھر؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے وہ اخلاص پیدا کرنا جو تصوف کا مقصد ہے, وہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے. ایک وہ اخلاص جو نیت میں ہونی چاہیے, انما الاعمال بالنیات, وہ تو ابتدا میں ہونی چاہیے نا. وہ تو جو آدمی جس نیت سے بیعت ہو رہا ہے تو اس کا اثر تو اس نیت کا اس پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, ان کے تربیت پہ ان کے تمام چیزوں پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, ظاہر اثر پڑے گا. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی اخلاص متاثر نہ ہو. تو اخلاص متاثر نہ ہونے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کو اس سے علیحدہ کیا جائے, بھائی ہم یہ نہیں کرتے. مثلا میں اگر کسی مرید سے کوئی بلائی کرنا چاہوں گا, براہ راست نہیں, کسی کے ذریعے سے اس کو کہ بھائی فلاں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس نے کہا ہے, لیکن میں اگر اس کے سامنے کہوں تو وہ تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور یہ مسئلہ پھر آگے بڑھتا جائے گا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا انسان انتظام کرنے پہ مجبور ہے. اس وقت حالات بالکل مختلف ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ دور دور کی بات ہوتی ہے. ابھی پہلے گزشتہ ابھی مکتوب شریف میں آ گیا تھا کہ مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تھا, تو جس دور میں پوچھا گیا تھا اس وقت وہ مسائل سامنے نہیں آئے تھے, بعد میں ہی حضرت سید سلیمان رحمۃ اللہ جن کے بارے میں بعد میں باتیں کی, وہ بھی ریکارڈ پر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزوں کو مطلب ہم لوگوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ دیکھو, یعنی قرآن جو ہے وہ تو پورا کا پورا نازل ہوا ہے, لہٰذا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, لیکن انسان کے علم میں تو تبدیلی آتی ہے نا. اب مجھے کس چیز کا پتہ نہیں ہے, جب تک پتہ نہیں ہے تو اس وقت تک میرا اوپینین اس کے بارے میں ایسا ہوگا, جب مجھے پتہ چل گیا اس کے بعد اوپینین بدل جائے گا اور میں اس کے بارے میں اپنی رائے دوسری کر لوں گا. تو یہ ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں, اس میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں, علامہ اقبال کا جو شاعری ہے اس کے بھی سٹیجز ہیں. ایک وقت میں وہ بالکل آزاد آدمی تھے, اس وقت جو اس نے کہہ دیا وہ تو وہ شاعری نہیں ہے نا جو بعد میں. ایک وقت میں جماعت احمدیہ کا اپنے علاقے کا جنرل سیکرٹری تھے, تو اس وقت اس کی جو شاعری ہوگی وہ تو اگلا دیش, سمجھ میں آ گئی بھائی. ہم ان کی شاعری کو قرآن و سنت کی طرح نہیں بنیاد بنا سکتے. ہم ان کے وہ اشعار لیں گے جو ان کے قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور جو مطلب صحیح بعد میں یعنی ان کے صحیح سوچ کے مطابق, جو علماء کرام کے ساتھ ان کا تعلق بنا, مشائخ کے ساتھ ان کا تعلق بنا, بالخصوص مولانا رشید کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا رابطہ بنا, اس کے بعد جو ان کی شاعری ہے وہ بالکل مختلف ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے بعد ان کی شاعری بالکل مختلف ہو گئی. مطلب وہ سٹیجز ہیں, تو ان سٹیجز کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ہر ایک چیز, جیسے ان کا ایک شعر ہے جس کیس سے دیکھا کو میسر نہیں رہو, میسر نہیں رہو, اس کیس کا ہر کوش ہے جنا دو. یہ کس وقت دور کی بات ہے, یہ اس جو مطلب سوشلزم ان چیزوں سے متاثر تھے اس وقت کی بات ہے. ہاں جی, تو یہ بعد میں پھر ان چیزوں کے خلاف بھی اشعار کہیں تو ہم بعد والے لیں گے یا پہلے والے لیں گے؟ ہاں یہی مطلب, مطلب اس طرح کہ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مطلب تاریخ ہوتی ہے اور اس کے لحاظ سے اس پر جو ہے نا حکم لگتا ہے. یہ تمام چیزوں کو جو فقہا ہے, اصل میں وہ یہی فقاہت یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں کہ کس وقت کس چیز سے کیا مراد لینا چاہیے, کس وقت کس چیز سے کیا مراد لینا چاہیے, ان میں ان کی فقاہت ہوتی ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں بس جی کہ علامہ اقبال نے کہا, بس ٹھیک ہے, اب اس کے بعد نعوذ باللہ من ذلک, قرآن و سنت کا حکم تبدیل ہو سکتا ہے لیکن علامہ اقبال کی شاعری تبدیل نہیں ہو سکتی. نہیں بھائی, یہ ایسا نہیں ہے. ہمارا ایمان کس چیز پر ہے؟ ہاں مطلب ظاہر مطلب ہے کہ ہم تو جو بھی بات کسی کی بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ بھائی ہم نہیں لیں گے کسی کی بھی. مطلب غلطی سے بھی ہو سکتا ہے نا, ایک بہت بڑا آدمی ہو اس کے ان کے مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے. یہ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ ہمارے ماشاء اللہ ہم سب کے بڑے ہیں, ہر حال میں بڑے ہیں ماشاء اللہ. لیکن رفع صبابہ کے بارے میں ان کا جو فتویٰ ہے وہ انہیں نقشبندی بزرگوں نے لیا, ان کے جو مطلب جین علماء ہیں انہوں نے نہیں لیا, بلکہ حضرت مرزا مزن جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بزرگ ہیں, انہوں نے اس کا جو ہے نا فرمایا کہ حضرت کو وہ احادیث شریفہ پہنچی نہیں تھی کیونکہ ہندوستان میں اس وقت احادیث شریفہ بہت زیادہ نہیں پھیلی تھی. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ صاحب کے وقت میں پھر زیادہ احادیث شریف مطلب جو ہے نا وہ آئی ہے, چونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ صاحب نے سفر کیا تھا مطلب جو ہے نا وہ حجاز کا, تو ان کے وہاں پر مطلب استاذ بھی تھے ان کے جو ہے نا مطلب احادیث شریف کے سندیں بھی انہوں نے حاصل کی, اور پھر مطلب یہ ہے کہ ان کے وہاں کے مشائخ سے بھی ملاقاتیں ہو گئیں, اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں صحیح معنوں میں اشاعت حدیث کا کام جو کیا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کیا, اور پھر بعد میں مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان خاندان کی وجہ سے مطلب جو ہے نا وہ چیز آگے پھیلی ہے. اس وجہ سے آپ ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں یا ان علماء کے ساتھ تعلق رکھنے والے چاہے پوری دنیا میں علماء ہیں, ان میں ان کی سند حدیث میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ چیزیں پھیلی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس میں یہ والی بات نہیں کہ ہم کہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ایسا کہا ہے, نہیں, ہم کہتے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کون سی بات پہنچی ہے کون سی بات نہیں پہنچی ہے. آخر دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ کوئی معمولی شخص ہے؟ معمولی شخص تو نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہم چل رہے ہیں, اس لیے چل رہے کہ کسی ایک پہ چلنے میں خیر ہے. وہی والی بات ہے, اگر آپ سب کے مسلک پہ چلیں تو کسی کے مسلک بھی نہیں چلیں گے, اپنے رائے پہ چلیں گے. یہ بھی بڑی عجیب مطلب ایکویشن ہے کہ اگر سب کی رائے پہ چلیں گے اس کا مطلب کسی کی رائے پہ نہیں چل رہے ہیں, اپنی رائے پہ چل رہے ہیں. ہاں جی, تو اس سے بچنے کے لیے ہم کسی ایک کرائے پہ چلتے ہیں. اب ایک کرائے پہ چلتے تو امام صاحب کے امام حنیفہ رحمۃ صاحب کے ہم نے وہ لے لیا مسلک, اس میں جو تحقیق ہوئی ہے اس تحقیق کو ہم نے مطلب لے لیا, اور باقی حضرات کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے کہ وہ غلط نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے معذور ہے. یہ ہے ایک صحیح مطلب رائے, ورنہ پھر کیا ہوگا, نعوذ باللہ من ذلک, ان کو غلط کہنا یہ بہت غلط بات ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ, حضرت مولانا ہاشم گنگوئی رحمۃ اللہ, ایک دفعہ ان نے اپنے حنفی مسلک ثابت کرنے کے لیے جو شافی مسلک کے یعنی مقابلے میں تھا بہت زبردست دلائل دیے तो शागिर्द शागिर्द होते हैं, अपने अपने दौर पे होते हैं, और बाद लोग ज़रा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर देते हैं। तो उन्होंने कहा हज़रत आपने तो आज ऐसी तकरीर की ना कि अगर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी सुन लेते तो वो भी रुजू फरमा लेते। तो गंगू रहमतुल्लाह फरमाया तूने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, तूने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। मैं तो कहता हूँ कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अगर मौजूद होते तो ये मेरी तकरीर उनके सामने तालिब इल्मान अशकाल होता। हजरत उसको सुनकर जवाब देते मुझे, हजरत को सुनकर मुझे जवाब देते थे, आपने क्या कह दिया कि मैंने यानी वो भी रुजू फरमा लेते। तो अब देखें ना कितने अदब है, लेकिन तहकीक तो वही है ना, अदब के साथ तहकीक तो वही है, तहकीक में कोई फ़र्क नहीं हुई लेकिन अदब में कमी नहीं हुई। यही हमारे काबिर की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से हम लोग राय किसी एक की भी ले लेंगे लेकिन हम किसी के मुखालिफ बात नहीं करेंगे। तो जैसे मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह की राय और फैसला वाली बात हमारे यहाँ के उलमा ने नहीं ली, लेकिन उनके साथ बेदबी की गुंजाइश तो नहीं है। बस सिर्फ यही बात हम करेंगे कि हजरत तक वो बात नहीं पहुँची थी, हजरत तक वो बात नहीं पहुँची थी। बल्कि वहाँ आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमत के वफ़ात के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास भी चले गए। तो एक दफ़ा मजलिस में बैठे थे तो हज़रत से उनने साह के बारे में पूछा, साह में इख्तलाफ है मालिकियों का और अनाफ, तो साह के बारे में पूछा कि साह आप जो है किस को कहते हैं। इमाम मालिक से अपने सामने एक आदमी बैठे हुए थे, उनसे पूछा जाओ घर से साह ले आओ। बोले पूछा भाई ये कौन सी साह है, कहते वो साह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में, मदीना मुनव्वरा था ना, मदीना मुनव्वरा में तो ज़ाहिर वो चीज़ आती थी। इमाम मोहम्मद ने फरमाया अगर मेरे साहब जिंदा होते यानी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी राय से रुजू कर लेते, अगर मेरे साहब जिंदा होते तो अपनी राय से, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूत है ना सामने की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साह से तकसीम किया है तो बस वो तो बिल्कुल है। तो इस तरीके से मतलब हमारे जो अम्मा के राम थे वो इख्तलाफ़ करते थे लेकिन इख्तलाफ बिल्कुल नियत खालिस के साथ फहमी रसा के साथ, हाँ जी, और एहका के हक के लिए वो करते थे, इतना काम होता था, बाकी किसी किस्म की बेअदबी उसमें शामिल नहीं होती थी। यही वजह है कि उस दौर में तो ये हालत थी कि काना का रहे हैं और आपस में सख्त इख्तलाफ करने वाले मौजूद हैं और माशाल्लाह मज़े से एक दूसरे के साथ मतलब इल्मी बातें भी कर रहे हैं, इख्तलाफ भी कर रहे हैं और आपस में मेलजोल भी है। मतलब ज़ाहिर है उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो, बल्कि सहाबा किराम में इस तरह था, यानी कितने सारे मसाइल में सहाबा किराम का आपस में इख्तलाफ था। तो बस ठीक है, मतलब ठीक है इख्तलाफ अपनी जगह पे रखा है लेकिन उसको आपस में ताल्लुकात पे वो नहीं हायल होने दी। हाँ अलबत्ता जो मामलात की बातें थी, मामलात से मुराद ये कि जंग जिदाल वाली जो जिसमें जो है ना मतलब वो आती थी यानी नाफिज करने वाली बात, उसमें जो इख्तलाफ हुआ है उसमें पर जिदाल भी हुआ है लेकिन उसमें वो तरफेन को हम समझते हैं कि वो हक पर थे और उसमें कोई भी वो नहीं था, क्योंकि इज्तिहादी बात थी और इज्तिहादी बातों में ऐसा हो जाता है। मकतूब नंबर 40 मुस्तरशिदा औरंगाबाद गया 29 मार्च 5 ईस्वी सईद मौलाए मोहतरम अली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख अज़ भोपाल मुहिब मुखलिस ज़ादकुमुल्लाह ताला मारिफत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुस्तरशिद मजाज अख्तर शेख रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत मुस्तरशिद सिफारिश नाम मुबारक बनाम असदुल्लाह साहब मौसूल होकर बाईस तमानी तो उसद एजाज़ हुआ, इसको सर मजगूर की खिदमत में रवाना कर दिया था, जिसका उन्होंने बरवक़्त जवाब दिया कि मैं अल्लामा सैयद साहब से वाकिफ़ हूँ, उनके हद का एहतराम करता हूँ, मगर अल्लामा मसूफ़ का खत देर से आया इसलिए माजूरी है। सुभान अल्लाह। हज़रत अलखैर फ़ीमा वक़ा, जो वाक़ हो गया वो खैर है, مسترشد، اگر بہار کے کسی گوشے میں آمد کا عزم ہو تو بندہ کو چند روز پیش تیرے لاؤن تک کے دمبوس ہوگا. درشب بالفصل بالفعل سفر بہار کا کوئی ارادہ نہیں. مسلم اہلی اور بندہ زارہ نے بیک شب خواب دیکھا کہ حضور اورنگ آباد تشریف لا رہے ہیں اور مسلمان اور بعد میں بڑی مسرت ہے. حضرت شیخ خدا کرے ان کے اس خواب کی تعبیر نکلے. مسترشد، اس سال حضور والے کے پروگرام میں وطن معلوف آمد کا پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابھی تک ارادہ نہیں ہے. حسب ہدایت شبانہ روز کے وظیفے اور اعمال تامکان عظیمت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. مسترشد محمد شاہ غازی شاہند کا ایک فرمان ہمارے نانے والے خاندان میں دستیاب ہوا ہے، جس کے بعد درج ذیل ہے. چون حسب سطور بیلا بعمل آرن دستخط بر پشت شجاع الدین محمد خان جاپنا وزیر اعظم. حضرت شیخ یوں مور سعید ریاست علی صاحب کو بھیج دیجیے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والسلام اجمیدہ. مسترشد اعظم اورنگ آباد گیا 13 مئی 1947 عیسوی. قبلہ محترم مرشد مکرم محمد رضی اللہ تعالیٰ مجز العلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت شیخ بھوپال مخب مخلص منظر زادکم اللہ تعالیٰ عرفان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد مزاجک تس مدعو سے حضور والا کی خیریت کی کوئی خبر نہیں ہے، گو نہ تعلق ہے. حضرت شیخ الحمد للہ تعالیٰ مال خیر ہوں، مجھ سے حضور والے کے پروگرام میں بہار کا سفر بھی ہے یا نہیں؟ حضرت ابھی تک بہار کے سفر کا کوئی خاص خیال نہیں ہے. مسترشد مجالست منامی اور خیالی گاہے گاہے ہو جایا کرتی ہے، مگر اسے سیرابی حاصل نہیں ہوتی. افسوس تعلقات کی پابندی اور اپنی کمائی کی مانی ہوتی ہے کہ بھوپال حاضر ہو سکوں. حضرت شیخ مجالس نہ ہو تو مکاتبت اس کی قائم مقامی کر سکتی ہے، مطلب یہ کہ مکاتبت بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. جو استطاعت میں ہو اس میں تو کمی نہ ہو. یہ بڑے عجیب عجیب مطلب ظاہر ہے وہ ماشاء اللہ فن پا رہے ہیں کہ اختیاری و غیر اختیاری میں جو حضرت نے اصول بتایا کہ غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو اور اختیاری میں کمی نہ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بہت بڑا اصول ہے کہ اللہ پاک کسی کو اس کے وسعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتے. میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، اسلام آباد سے تعلق رکھتے. اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو بیان میں گھر میں سنتا ہوں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ میں خانقاہ میں سنتا ہوں، خانقاہ میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن قانون پر اور پنڈی اسلام آباد کے لیے یا قریبی جو مضافات ہیں، کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، لاہور والوں کے لیے نہیں ہے، اس طرح باہر ملک والے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ وجہ ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، جب نہیں کر سکتے ان کے بس میں نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خواتین کا معاملہ. چونکہ خواتین کے لیے شرعی مجبوری ہے تو ان کو اپنے اپنے گھر میں ہی فائدہ ہو جاتا ہے، ان میں کوئی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں مردوں کے جو یہاں آ سکتے ہو تو پھر حسب ظاہر مطلب ہے جس کو کہتے ہیں نا انہیں طلب، جتنا انہوں نے کوشش کی ان دس وہ اس کو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو نہیں کر سکتا، ان کے بس میں نہیں ہے، تو ان کو پھر جو بس میں ہے اس پر وہ فائدہ ملے گا. اور قانون یہی ہے جیسے حضرت نے فرمایا، مکاتبت وہ اس کا قائم مقام ہے کیونکہ انسان کر سکتا ہے. مجالست پہ تو بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں نا، مطلب کوئی آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، جیسے وہ دور تھے، مطلب جنہیں خط لکھا ہے وہ دور تھے، تو لہٰذا ان کے لیے مجالست والی بات اس وقت ممکن نہیں تھی یا بہت زیادہ مشکل تھی، تو ان کے لیے پھر وہ نہیں ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے کا مقام ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہو تو پھر ان کو اس بات پر مطلب اس کے لیے وہ ہوگا. اب شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کے جو لوگ وہ کر سکتے ہیں نا ان پہ بڑی محنت ہوتی کہ وہ نہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے ان کو خیالات ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتے رہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات. ہاں جی، تو جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ ان کے لیے کچھ عذر ازار مطلب اس قسم کے جو ہے نا وہ چیزیں، فلاں بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی، اس وجہ سے وہ رہتے جاتے ہیں. جبکہ جو نہیں کر سکتے ان کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اب سب سے آسان بات یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ پاک ہر شخص کی حال کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا اس کی گریڈنگ اس کے حساب سے ہو جاتی ہے، اور جو کر سکتا ہے کرتا ہے اس کی گریڈنگ اس کے حساب سے ہو جاتی ہے، جو نہیں کر سکتا نہیں کرتا اس کی گریڈنگ اس کے حساب سے ہو جاتی ہے، جو نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کر لیتا ہے اس کی گریڈنگ اس کے حساب سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اس کے حساب سے ہر ایک کو مطلب ان دا طلب مل جاتا ہے. تو ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، جو نظام اللہ پاک نے بنایا ہے اس کے مطابق، اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ہمیں اللہ پاک کے نظام سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد رب العالمین. حال کیونکہ یہ بات اکثر روز دل میں آتی ہے کہ تانابون شریف یا مدینہ طیبہ کی تیاری کرنا چاہیے، پھر اغلب یہ فکر ٹیری ہے کہ جنوری کے بعد چار مہینے کا قیام تو تانابون میں کروں اور جو مناسب میرے حال کی امر و ارشاد فرما دے. تحقیق، اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ میرے خیال میں اوپر کے جواب کے لحاظ سے ہوگا. اچھا، حال معلوم نہیں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے نہیں، تاکہ خود یہ فکر ہی دلیل محبت ہے، خود یہ فکر ہی دلیل محبت ہے، وہ دلیل مستلزم ہے مدلول کو، پس محبت انشاءاللہ تعالیٰ یقینی ہے. یہ جس کو فکر ہوتی ہے نا کہ کہیں مطلب یہ محبت میں کمی نہ ہو تو اس کی محبت میں زیادتی ہو رہی ہے، اور جس کو اپنے ایمان کا خوف ہو تو اس کے ایمان مضبوط ہو رہا ہے. ہاں جی، جس کو اعمال کا خوف ہو کہ میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے اعمال اچھے ہو رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیونکہ جس کو جس چیز کی فکر ہو اس کے حساب سے پھر اس کا کام ہوگا، کیوں فکر انجن ہے نا، وہ جو ہے مطلب وہ لگاتے ہیں کام کی پر. تو اگر کسی کو اعمال کی فکر ہے تو اعمال کی طرف جائے گا، کسی کو ایمان کی فکر ہے تو ایمان مضبوط ہوگا، اور کسی کو محبت کی کمی کا احساس ہے تو اس کا مطلب محبت بڑھ رہی ہے. اچھا، ہمارے مشائخ نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی، اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے اپنے شیخ کے بارے میں تو اس کا مطلب اس کے شیخ کے ساتھ محبت پر شیطان بہت پریشان ہے، اس کو شیخ سے ہٹانا چاہتا ہے. اور اگر اس کو آپ سسم کے بارے میں اس سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ شیطان بہت پریشان ہے. ہاں جی، اس کو آپ سسم سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پر شیطان بہت پریشان ہے. تو جس کو یہ وسوسے آ رہے ہوں تو اس پر خوشی کا اظہار کرے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ فیصلہ، فتویٰ تو نہیں فیصلہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرمایا کہ اگر کسی کو اپنے بارے میں خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں تو وہ جو ہے ان خیالات ان کی طرف تو پرواہ نہ کرے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے شیطان کو اس کی فکر ہو گئی کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. ہاں جی، اور اس کی مطلب جو ہے شیطان کی بات کی پرواہ نہ کرے. ہاں جی، اور شیطان اس شیطان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ شیطان چونکہ عالم غیب نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، وہ اس کے ظاہری حیثیت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، تو ظاہری تو خوش ہو جاؤ تو وہ وسوسہ ڈالنے چھوڑ دے. وہ کہے گا یار یہ تو بڑا ہی مطلب وہ ہے، مطلب ظاہر میرے داؤں میں نہیں آتا، لہذا اس کو چھوڑ دیں گے، اس پہ وقت نہیں لگائے گا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے بھی فرمایا خود یہ فکر ہی دلیل محبت ہے. سبحان اللہ. حال ذکر کے وقت یہ خیال کر کے یابم او یا نیابم جستجو می کرم، اس قدر روتا ہوں کہ پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. رات کو جب لیٹتا ہوں تو بہت دیر تک نیند نہیں آتی، لیٹے لیٹے لے رویا کرتا ہوں، تاکہ یہ سب بھی دلائل ہیں محبت کے. یہ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی شیطان کے بہت بڑے جال کو توڑنے والی بات ہے. یابم او یا نیابم آرزوئی می کرم، چاہے میں حاصل کروں حاصل نہ کروں، میں نے تو میں نے تو آرزو کرنی ہے. ہاں جی, چاہے مجھے حاصل ہو یا حاصل نہ ہو, میں تو جستجو کروں گا. یہ مطلب گویا کہ شیطان کے راستے کو بند کرنا ہے. کہ وہ شیطان کہے گا تو نہیں حاصل کر سکتا, وہ کہتا میرا کام تو یہ نہیں ہے, حاصل کرنا تو میرا کام نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. میں تو صرف یہی کر سکتا ہوں کہ میں جستجو کروں گا, میں کوشش کروں گا. میرے کوشش کو دیکھ کر اللہ پاک فیصلہ کرے گا تم کیوں کون ہو درمیان میں آنے والے. تو گویا کہ شیطان کو, جس کو کہتے ہیں نا وہ مایوس کرنے والی بات ہے, کہ شیطان مطلب اس سے مایوس ہو جاتا ہے, وہ پھر وسوسہ نہیں ڈال سکتا. حال ذکر میں بعض دفعہ یوں چاہتے ہیں, جی چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر تلوار سے میری گردن جدا کرے اور ایک ایک بوٹی جدا جدا پھینکتے اس پر میرے خاتمہ ہو جائے, تاکہ اثر محمود ہے محبت کا. قال ابن منصور اقتلونی ان فی موتی حیاتی, مجھے دوسرے لفظ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا مطلب یہ ہے کہ مجھے قتل کر لو کیونکہ میرے موت میں میرے حیات ہے. ہاں جی, تو یہ حال ہے, اور حال میں انسان معذور ہوتا ہے. کسی کو کوئی کہہ دے مجھے قتل کر لو تو جائز تو نہیں ہے نا, لیکن اس طرح کہنا نہیں, وہ ہوش حواس میں کہنا اور ہے اور حال میں کہنا اور ہے. وہ جو حال میں کہتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ خیال بھی رکھتا ہے, سمجھ میں آ گیا, مطلب اس کو بچاتا بھی ہے جو حال میں کہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی وجہ سے کہتا ہے نا, وہ اللہ جل شانہ کی محبت میں وہ اس طرح کہتا ہے, تو اس کو اللہ بچاتا بھی ہے. اور جو قصدن کہتا ہے تو وہ اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا, مطلب یہ محبت کے آثار ہیں, اور یہ محبت عشقی ہے, مطلب یہ خوب عشقی ہے, مطلب جس میں جو مطلب انتظام نہیں پایا جاتا, اور حب عقلی جو ہوتا ہے اس میں انتظام پایا جاتا ہے. اب حب عقلی کیا چیز ہے بتاتا ہوں. حب عقلی یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ اللہ پاک کس چیز سے خوش ہوتا ہے, تو میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ حب عقلی. اب اللہ پاک کس چیز سے خوش ہوتا ہے آپ بتائیں مولوی صاحب, اللہ پاک کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے گا, ظاہر ماشاء اللہ پاک کے غریب ہو جائے گا. کل ان کن تم تحبون اللہ فتحبون اللہ فتحبون اللہ, یہ حب عقلی ہے. اور حب عشقی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں چونکہ اللہ پاک کے لیے ہوتا ہے, اس وجہ سے اللہ پاک اس کو بچاتا بھی ہے, اور اگر چلا جائے اس میں معذور چلا گیا, معذور چلا گیا. معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اقتداء نہ کرے, کوئی اس طرح نہ کرے, اپنے مطلب عقل میں اپنے ہوش حواس میں ایسا نہ کرے, لیکن اس کے اوپر اعتراض بھی نہ کرے, کیونکہ وہ تو محبت میں کر گیا. ہاں جی, اس پہ اعتراض بھی نہ کرے, لیکن یہ بات ہے کہ خود اس طرح نہ کرے, کیونکہ وہ جو ہے نا ہوش میں. تو یہی اصل میں, یہ جو ہم وحد الوجود کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کو حال پہ رہنے دو, اس کو فلسفہ نہ بناؤ, کیونکہ فلسفہ کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. تو آپ نے جب اس کو فلسفہ بنا دیا تو اس کو عقلی بنیاد دے دیا, جب عقلی بنیاد دے دیا تو یہ ظاہر مطلب چونکہ وہ عقلی بات تو ہے نہیں, نتیجتاً زندگی ہے. آپ نے دین کے اندر اضافہ کر دیا, دین کے اندر آپ نے ڈیٹیکشن کر دی, جو صحیح راستہ تھا اس سے مطلب غلط طرف مڑ گئے, اور ظاہر پھر زندگی کی یہی ہوتی ہے. تو یہ مطلب جانے وحد الوجود یہ ایک حال ہے, اور حال کو حال لینا چاہیے. اچھا ایک بات عرض کروں, یہ بہت ضروری بات ہے, حال کے دو معنی ہیں, مقام کے بھی دو معنی ہیں, اور ایسے چیزوں کو زمانے کہتے ہیں, اور زمانے الفاظ سے انسان کو بہت سارا مسئلہ لگ سکتا ہے, دھوکہ لگ سکتا ہے. اس وجہ سے اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا ہے, جس سیاق و سباق سے معلوم کر کے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت مولانا روم فرماتے قال رب اگزار مرد حال شو پیش مرد کامل ہے پامال شو. اب اس قصے آپ کے سبق جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حال کا وہ معنی مراد ہے اس کا جو جاندار ہوتا ہے، مطلب کسی چیز کی جان. جیسے آپ نماز پڑھ رہے تو جاندار نماز پڑھیں، اگر آپ مطلب ذکر کریں تو جاندار ذکر کریں، اگر آپ کسی مطلب کسی کی خیر ساتھ خیرخواہی کریں تو جاندار خیرخواہی کریں، مطلب وہ نہ ہو بے جان نہ ہو. یہ حال ہے. اس معنی میں جو حال ہے وہ استقامت میں آتا ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات. تو یہ قال رب اگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، صرف عقل نہیں، صرف قال کی بات ہے، یعنی صرف الفاظ کے حد تک. جیسے میں نے کہہ دیا نا اللہ اکبر، یہ میرا الفاظ ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے میرے دل کی اللہ اکبر کے ساتھ، وہ اس میں حال کا درجہ سمجھ پیدا کرے گا. کیونکہ اگر میں واقعی اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہوں، کسی کو بھی اس کے مقابلے میں خاطر میں نہیں لاتا ہوں، تو یہ واقعی اللہ اکبر ہے. اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں، تو وہ قال ہے. تو حضرت فرماتے ہیں قال کو ایک طرف رکھ دو، اب مرد حال بن جاؤ، اس کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر لو. تو یہ حال کا ایک معنی ہو گیا. حال کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی چیز ہو، آنی جانی ہو، تبدیل ہونے والی ہو. اس لیے کہتے ہیں احوال بدلتے رہتے ہیں، مقام جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ جو مقام ہوتے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں. اس معنی میں حال کا مطلب کیا ہے؟ وہ تبدیل ہونے والا، تلوین، غلب حال آپ کہہ سکتے ہیں، اس قسم کی چیز. اب دیکھو نا، جو عقلی حال ہے اس میں غلبہ نہیں ہوتا. عقلی حال تو بنیاد ہے، مستقیم ہے، مطلب اس میں تو سنت میں تو آپ اضافہ نہیں کر سکتے، تو غلبے کی کیا صورت ہو گئی؟ ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ، لیکن جو آپ کی جو مطلب ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اوپر غالب ہے، مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی کی مخالفت غالب ہے اللہ کے لیے، تو ہے حال. لیکن اس حال کی وجہ سے آپ اس کی اچھی چیزوں کو بھی بھول سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس پہ حال غالب ہے. وہ جو اس کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اپنے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اچھے صفات ہیں وہ بھی بھول رہے ہیں، اس پہ اپنا حال غالب ہے. یہ غلبہ حال ہے. بس تبلیغی جماعت والے پر یہ حال غالب ہے کہ ہر ایک آدمی نکلے، چاہے اس کو تربیت ہو یا نہ ہو، لیکن مطلب نکلے اس کے، ان کے اوپر یہ حال غالب ہے. مدرسے والوں کے اوپر یہ حال غالب ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی پڑھے، ہر ایک آدمی سمجھے، ہر ایک آدمی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اچھی طرح علم حاصل کر لیں. مثلاً قاری صاحب جو ہوتے ہیں نا، اس پہ حال غالب ہوتا ہے کہ بھائی شخص کے مخارج درست ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا بعض دفعہ تو اتنی تشدد کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے واد و اس پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو حال ہے، بس ان کا حال ہے. تو اس وجہ سے مطلب جو حال غالب ہوتا ہے ہر ایک کے اوپر اپنے اپنے لحاظ سے، ہاں، تو ان یہ غلب ہے حال ہے. تو یہ تلوین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو دو اس طرح مقامات کا بھی دو معنی ہے. ایک مقام وہ ہوتا ہے جس پہ انسان جم جائے، اسٹبلش جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ایک چیز اسٹبلش ہو جائے، صبر اسٹبلش ہو جائے، شکر اسٹبلش ہو جائے، فکر اسٹبلش ہو جائے، مطلب اس طرح مطلب جو چیز وہ مستقیم ہو جائے، پھر تبدیل نہ ہو، تو ہم کہیں گے مقام ہے. یہ ایک مقام کا معنی ہے. ایک مقام مرتبے کو کہتے ہیں، مرتبے کو کہتے ہیں. اب تصوف کے جو مقامات سلوک ہے وہ اس اسٹبلش والی بات کی طرف ہے، وہ مرتبوں کے لیے نہیں ہے. تو لوگوں نے اسے مرتبے والے سمجھ کے اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بڑا خیال کیا کہ یہ مقام ہو گیا، یہ مقام ہو گیا، یہ مقام ہو گیا. حالانکہ جن کے صحیح مقام ملتا ہے نا، وہ اپنے آپ کہتے ہیں میں اور گر رہا ہوں. جتنا جتنا کسی کو مقام نصیب ہوتا ہے، اتنا اتنا وہ اپنے آپ کو گرا ہوا پاتا ہے. اور جو اپنے سمجھتے ہیں کہ میں وہ تو عروج کی حالت میں، ان کو سلوک حاصل ہی نہیں ہے، وہ ابھی عروج کی حالت میں. تو عروج پہ تو فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے تو کس چیز پہ ہوتے؟ وہ تو سلوک پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے مطلب اس کے بھی دو معنی ہیں. تو ایک معنی میں تو مقام یہ ہے، دوسرے معنی میں مقام یہ. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دونوں مقام اپنی جگہ رکھو. فرق صرف یہ کہ مرید کو مقام کا وہ معنی لینا چاہیے جو اسٹبلش والی بات ہے، اور شیخ کو مرتے والے دیں گے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس نے فلاں چیز کلیئر کر دیا, فلاں چیز کلیئر کر دیا, اپنے ساتھ اس کو نہیں بتائیں, اپنے ساتھ اس کو رکھے, تو دونوں کا ماشاء اللہ ادا ہو جائے گا. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.